مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے دشمنوں سے جہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے کیا مقاصد تھے اور اس کے کیا اصول تھے، اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا، پہلا جہاد غزوہ بدر، اس کو نمونہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں بھی کیا معمول تھا، اس کی طرف مختصرا اشارہ کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا باقاعدہ جہاد تھا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے مختصراً اس کی طرف پچھلے خطبات میں اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ مکے والے مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، کبھی چھاپا ماروں کے قافلے بھیجتے تھے، کبھی اور کسی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تدارک کے لیے دشمنوں کے جو تجارتی قافلے شام جاتے یا آتے تھے تو ان کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کر دیے۔ تو اسی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو مکے کا ایک لیڈر بھی تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک بہت بڑا قافلہ جو قریش کا پورا سرمایہ لے کر شام جا رہا تھا، اس کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا تو وہ قافلہ نکل گیا۔ واپسی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے کے لیے 313 یا کم و بیش کچھ صحابہ کو لے کر ان کے تعاقب کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت تک جہاد کرنا ہے یہ مکمل طور پر معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن پوری تدابیر اختیار کی۔ پہلے دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جو قافلہ آنے والا وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کے نکلنے کی خبر صحیح ہے یا نہیں، تو اس قافلے نے آ کر اطلاع دی۔ تو اللہ کے رسول کا یہ جو جہاد تھا اس میں آپ کو دونوں چیزیں شانہ بشانہ نظر آئے گی، ایک تو اللہ پر پورا بھروسہ، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اور دوسرے تدابیر اور وسائل کو بھی پوری طرح اختیار کرنا۔ تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے جاسوسوں کا نظام، جاسوسی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا منظم تھا، تو اللہ کے رسول نے دو صحابہ کو بھیجا، ان کی طرف سے جب رپورٹ ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اس میں خاص طور پر انصار کی رائے کا آپ کو انتظار تھا، اس لیے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلے میں بھی ساتھ دیں گے اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں انصار اس اقدام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو بار بار اللہ کے رسول رائے پوچھتے تھے، تو مہاجرین رائے دیتے تو پھر پوچھتے، تو انصار سمجھ گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو بڑے ذہین تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ جہاں چلنے کا حکم دے دیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت مقداد ایک صحابی تھے، وہ بھی انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو دشمنوں سے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کے ساتھ چلے جاؤ، ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم اس طرح کہنے والے نہیں ہیں، آپ چلیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو اطمینان ہو گیا، تو مشورہ کر کے چلے۔ اب مدینے سے نکلنا تھا، تو مدینے میں بھی نماز کی امامت کے طور پر عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے اپنی طرف سے ان کو مقرر کیا، اور پھر مدینے کا ایک امیر بھی حضرت ابو لبابہ کو مقرر کیا۔ اس میں ساری چیزیں بتا دی کہ کسی علاقے کو اگر ذمہ دار کہیں جائے تو اپنا نائب چھوڑ کر جائے وہاں پر، چاہے وہ محلے کے اعتبار سے ہو، مسجد کے اعتبار سے ہو، علاقہ کے اعتبار سے ہو، جو ذمہ دار ہے وہ اگر نکل رہا ہے تو اپنی نیابت کے لیے کسی کو چھوڑ کر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت بھی اپنے معاملے کو بہت پوشیدہ رکھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد کے لیے نکلتے تو کہاں جانا ہے اوپن بیان نہیں کرتے تھے، کہیں دشمن تک خبر نہ پہنچے۔ صرف غزوہ تبوک چونکہ بڑا سفر تھا اس لیے کہا تھا کہ بہت دور جانا ہے، تیاری اسی طرح کیجئے، ورنہ عام طور پر اشارہ کرتے تھے، کھل کر کوئی بات نہیں بتاتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی یہی تھا، صحابہ نے لکھا ہے کہ بالکل پوشیدہ معاملہ تھا، جو ساتھ ملے ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب آگے پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، لیکن اس قافلے نے مکے والوں کو اطلاع دی تھی کہ مدینے سے ایک قافلہ ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے، تو مکے والے پوری فوج لے کر نکل گئے، آسمان آس پاس کے جتنے بھی قبائل تھے ان کو بھی ابھارا، اور مکے کے جتنے خاندان تھے ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی آدمی شریک ہوا، اور ایک مضبوط لشکر لے کر وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے لیکن کفار اب مقابلے کے لیے موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو مشورہ یہ ہوا کہ اگر ہم واپس چلے جائیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بزدلی کر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، تو اس لیے اب آئے ہیں تو مقابلہ کر کے ہی جانا ہے۔ تو بدر کے میدان میں گئے تو ایک جگہ پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو ایک صحابی تھے حباب بن المنذر، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس جگہ پر آپ اترے ہیں کیا یہاں اترنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا جنگی ٹیکنک کے طور پر آپ نے اس جگہ کو اختیار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے اپنی طور پر منتخب کیا ہے۔ تو حضرت حباب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، دوسری جگہ بتائی، اس جگہ پر اترنے کے لیے کہا کہ پیچھے پانی کا کنواں تھا، کہا کہ ہم سامنے رہیں گے کہ مشرکوں کو پانی نہیں مل سکے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے بھی بڑا پیغام ہے۔ آدمی کتنے بڑے مقام پر فائز ہو، مشورے سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے مشورہ کرتے اور مناسب ہوتا تو ان کے مشوروں کو قبول کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رات میں سونے کے لیے کہا، اور خود سوئے نہیں، خود پہرا دینے کے لیے رات بھر جاگتے رہے، صحابہ کو سلایا تاکہ صبح میں جب حملے کا وقت آئے تو تازہ دم رہیں، جو تدبیر جتنی ہوتی وہ اختیار کیا، اور خود رات بھر اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دیکھیے ایک طرف سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر طرح کی تدابیر کو، وسائل کو جو آپ سے بن پڑتا تھا آپ نے اختیار کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں شروع کر دی۔ پھر صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اور صف بندی جو کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی ٹیکنک اپنائی تھی۔ اس زمانے تک عربوں میں صف بستہ ہو کر لڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ کیف متفق ایسی کود پڑ دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صفوں کو ترتیب دیا تاکہ ایک صف آگے رہے تو پچھلی صف تازہ دم رہے، اور اللہ کے رسول کے لیے خیمہ بنایا گیا، وہاں سے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشورے دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے صف قائم کیا، اور پھر اس اپنے خیمے میں چلے گئے, پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگے, ایسی دعائیں کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. آخر میں کہا کہ اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے گی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی. آخری حوالہ دیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر, یا اللہ تو مدد کر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابو بکر نے پیچھے سے اللہ کے رسول سے اٹھایا, کہا کہ بس بس اللہ کے رسول بس. تو اللہ کے رسول اٹھے تو اللہ کے رسول کو اوپر سے خوشخبری آئیں. اللہ کے رسول نے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لی اور ایسے پھینک دیا, پھونک دیا اور کہا شاہت الوجوہ, لوگ برباد ہو جائیں. اسی کو قرآن نے کہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, آپ نے جو پھینکا تھا مٹی وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا, اللہ نے پھینکوایا تھا. یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی مددیں آئیں. رات میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے ریتیلی زمین پختہ ہو گئی, مسلمان تازہ دم ہو گئے. اور پھر اللہ نے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے کفار کے لشکر کو کم کر کے دکھایا اور کفار کے سامنے بھی مسلمانوں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا تاکہ دونوں مقابلہ کر سکیں. اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا جیسا کہ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیلات آئی ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی, اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے تدبیریں کی, دعائیں کی, پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی. یہ اصول ہے کہ مومن کو بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے لیکن اپنی طرف سے جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے, پھر اللہ کی طرف رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے. نہ صرف اس پر بھروسہ نہ صرف اس پر بھروسہ, دونوں چیزیں. بھروسہ تو اصلاً اللہ پر, لیکن اپنی طرف سے جو بھی تدبیر ہو اختیار کرے لیکن ان تدبیر پر بھروسہ نہ ہو, آخر میں بھی پھر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں اگر, اور ہتھیار بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, معمولی 70 اونٹ تھے, باری باری لوگ سفر میں سوار ہوتے تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت علی اور ایک اور صحابی تھے, تو وہ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے. تو دونوں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیے, میں چل کر آؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ نیکی کی تم کو ضرورت نہیں ہے, یعنی تمہیں جس طرح سے اللہ کے راہ میں قربانی دینے کی ضرورت ہے اور نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے, اور مجھ سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو. میں جیسے کمزوری اور تھکاوٹ مجھے لاحق ہو سکتی ہے, تمہیں بھی لاحق ہو سکتی ہے. تو یہ رسول اللہ کا برتاؤ تھا کہ راستے پر باری باری ان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوتے رہے اور اپنے آپ کو بھی قافلے کے ایک فرد کی طرح سمجھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے جہاد کے میدان میں بھی مشرکوں کے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھا. حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد, ان دونوں نے مشرکوں سے معاہدہ کیا تھا کسی مسئلے میں کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں, تو وہ دونوں بدر میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آپ شریک نہیں ہو سکتے, آپ نے کفار سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, پھر میرے ساتھ آپ شریک نہیں ہوں گے. دیکھیے جنگ کے موقع پر بھی وعدے کا پاس و لحاظ رکھا. اور راستے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا. بار بار اس نے اصرار کیا, رسول اللہ نے قبول نہیں کیا. آخر وہ خود مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. یہ اپنوں پر بھروسہ ہونا چاہیے, دوسروں پر بھروسہ کر کے, خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں حق و باطل کا معرکہ ہو, جہاں عزت کا مسئلہ ہو, جہاں زندگی کا مسئلہ ہو, جہاں بقا کا مسئلہ ہو, جہاں ہمارے راز موجود ہوں, وہاں ہم غیروں کو اپنے ساتھ نہ رکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا پیغام ہے. پھر جب جہاد ہوا تو اللہ کے رسول مقابلے کے لیے وہاں سے تین لوگ آئے, عتبہ, شیبہ اور ولید نامی تین بڑے سردار آئے. تو یہاں سے تین انصار ان کے مقابلے کے لیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ انصار ہمارے مقابل نہیں, ہم مکے والے, ہم بڑے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے تین لوگوں کو بھیجا, اپنے چچا حمزہ کو بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ کو بھیجا, ابو عبیدہ, اور تیسرے اپنے چچازاد بھائی اور داماد حضرت علی کو بھیجا, اپنے خاندان سے ابتدا کی, ایسا نہیں کہ دوسروں کو بھیجا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے, کہیں سے بھی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انگلیاں اٹھا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے, بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تک میں آگے بڑھ کر دیکھ نہ لوں آپ لوگ حملہ نہ کریں. خود آگے بڑھ کر آپ نے دیکھا کہ دشمن کتنے قریب آ چکے ہیں, پھر کہا کہ آپ حملہ کیجیے. یعنی دشمنوں سے سب سے زیادہ قریب خود پہلے گئے, اپنے آپ کو پیش کیا, دوسروں کو پیش نہیں کیا. یہ جنگ کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے. پھر جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار قید کیے گئے, تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ احزم الاحزاب وحدہ, کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمام لشکروں کو تنے تنہا شکست دے دی اور اپنے بندے کی مدد کی. یعنی جیتنے کے بعد بھی اپنی طرف اس جیت کو منسوب نہیں کیا, بلکہ اللہ کی طرف کہا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. پھر جو مشرکین کے مقتولین تھے گندے کھوئے میں اس کو پھکوا دیا, اور جو قیدی تھے ان قیدیوں کو قید کرنے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. آج کل کی طرح نہیں کہ قیدی ملے تو ان کو مار کاٹ کر ان کے ٹکڑے بنا دیے جائیں, نہیں, کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تو ایک صحابی خود کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ میں مشرکوں کے پاس, میں مسلمانوں کے پاس قید تھا, تو ان کے پاس جو کھانا آتا تھا اچھا کھانا مجھے کھلاتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے. قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا آپ نے مشورہ دیا, پھر جو مال ملا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کیا. تو یہ ایک مختصر سا نمونہ تھا کہ میدان جہاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس طرح سے ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد